سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ الرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے نظر مت کر حسینانے جہاں پر, نظر مت کر حسینانے جہاں پر, یعنی نامحرموں کو مت دیکھو, ان سے احتیاط کرو. جو رکھا تمہارے آستان پر, یعنی اللہ کی طرف جو رکھا تمہارے آستان پر, زمین پر رہے فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے آہ و فغاں اور ذکر اللہ اور نالے, یعنی اللہ کی یاد میں رونا, اس پر زاہد خشک جنہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں وہ ہنستے ہیں. زاہد خشک شاعری کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن محبت, کس محبت نہیں ہوتی عبادت میں, اللہ کا عشق عبادت میں شامل نہیں ہوتا, خشک خشک رہتے ہیں, محبت کے ساتھ عبادت نہیں, عبادت ہے محبت نہیں, ان کو زاہد خشک کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اہل اللہ کا رونا آہ و فغاں کرنا اور ذکر اللہ اور نالے بھی رونے کو کہتے ہیں. تو ان پر زاہد خشک جنہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت صوفی لوگ روتے گاتے رہتے ہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل پر اللہ کی محبت کی چوٹ نہیں لگی, حالانکہ دنیاوی کسی محبوب سے محبت ہو جائے تو راتوں کو تارے گنتے ہیں, فانی حسین کی یاد میں روتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, یہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپنا اور بے چین ہونا ان زاہد خشک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ جن کو اللہ کی محبت حاصل نہیں, صرف علم کے نقوش پڑھ رکھے ہیں, کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی نہ حاصل کی, وہ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جو رکھا تمہارے آستان پر, زمین پر رہ کے ہوں میں آسمان پر. فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سر نماز یا سجدے میں اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر رکھ دیا, اور دوسرا سر رکھنا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں غم اٹھایا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا. تو ایسے شخص کو ایسا عروج نصیب ہوتا ہے, ایسی بلندی نصیب ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی عرش اعظم پر رہتے ہیں. ہم تو نقل کرتے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کو, ہر دیوالا کو دیکھا کہ زمین پر رہتے ہوئے وہ زمین کے آدمی نہیں معلوم ہوتے تھے, ہر وقت ان کی روح عرش اعظم پہ گویا طواف کرتی تھی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ اگر سجدے میں سر رکھ دوں, زمین کو آسماں کر دوں, بیاں ادنا سے فیض صحبت پیر مغاں کر لوں, یعنی اپنے شیخ کی صحبت کا ادنا فیض اور کرامت ہے کہ تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ اگر سجدے میں سر رکھ دوں, زمین کو آسماں کر دوں. مگر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر، یعنی جو رکھا سر تمہارے آستاں پر، زمین پر رہ کے ہوں میں آسماں پر، یہ زیادہ بلیغ ہے، اس میں علم بھی ہے اور اس میں دونوں معنی ہیں، ظاہری عبادت بھی اور باطنی عبادت بھی، مثبت عبادت بھی اور منفی عبادت بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر اور تلاوت کرنا، سجدے میں سر رکھنا، نماز پڑھنا اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، یہ بھی اللہ کی چوکھٹ پر اس کا سر ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے۔ جو رکھا سر تمہارے چھپا ہوا غم، دل میں جو غم چھپا ہوا ہے، گناہوں سے بچنے کا غم جو اٹھایا ہے، اللہ کے راستے میں جو مجاہدہ کیا ہے، وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، چونکہ دل چھپا ہوا ہے، دل کے حالات چھپے ہوئے ہیں، یہ بندے کے حالات صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو عام لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کی یاد میں کیوں تڑپ رہے ہیں، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے خدا تعالیٰ کی ایسی عشق و محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔
جہاں آئے صدا ہو فغاں کی، جہاں آئے صدا ہو فغاں کی، نہ گرنا برق ایسے آشیاں پر، نہ گرنا برق ایسے
یعنی جہاں اللہ والے ہو رہے ہوں، اللہ کی یاد میں رو رہے ہوں، تو ایسی جگہ جو ہے ان کو اللہ والوں کا مذاق اڑانا اور ان کو حقیر سمجھنا، تو اس سے مراد ہے کہ یہ ظلم نہ کرو اللہ والوں پر، کیونکہ جو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں یہ بڑی دولت لیے بیٹھے ہیں۔
جہاں آئے صدا
آگے جو اشعار ہیں، یہ پہلے اشعار تو اللہ والوں کی شان میں تھے، اب یہ نصیحت کے اشعار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فانی حسن پر مت مرو، اپنی زندگی کو فانی مت کرو، مٹی مت کرو۔
یہ ایمرجنسی روم ہے، اگر کسی کو ایمرجنسی لگ گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ، ہاں تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ۔
یہ نصیحت ہے ہمارے لیے،
ہے نقش حسن فانی چند روزہ،
جس حسن پر آدمی مرتا ہے چند دن میں اس میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا طاری ہونے لگتا ہے، دیڑھ عمری آتی ہے پھر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، اور شکل پھر اچھی معلوم نہیں ہوتی، تو ایسی چیز جو تھوڑے دن کی اس کی بہار ہو، اس پہ مرنا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ نادانی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔
نقش حسن فانی چند روزہ، نقش حسن فانی چند روزہ، نظر مت کر حسینان جہاں پر، نظر مت کر حسینان جہاں پر، ہے نقش حسن فانی چند روزہ، نظر مت کر حسینان جنہوں نے جان دے دی راہ حق میں، جنہوں نے جان دے دی راہ حق میں،
نہ کر تنقید ان کی داستان پر، نہ کر تنقید ان کی داستان پر. ویسے تو ہر دور میں اللہ والوں پر تنقید کی گئی طرح طرح سے، لیکن آج کل یہ کتنا تو اور زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے تو کچھ علم ہوتا تھا تنقید کرنے کے لیے، آج کل بالکل بے علم اور جاہل لوگ اولیاء اللہ پر اور علماء پر تنقید کرتے ہیں، عربی کے چند الفاظ سیکھ لیتے ہیں اور عربی سیکھ کر اپنا اپنا مطلب گھڑتے ہیں قرآن و حدیث کا، اور پھر لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ علماء خواہ مخواہ سختی کرتے ہیں اور یہ مسئلہ یوں نہیں یہ تو یوں ہے، اور جھوٹی باتیں گڑ کے عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں. عوام کیا بازے علماء بھی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے تو ہر کوئی اس کے اندر جھانکتا رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے پہ فتنے آئیں گے، تسبیح کے دانے کی طرح، جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور ایک ایک کر کے دانے گرتے ہیں، فتنے اس طرح سے آئیں گے. تو جو آدمی ان فتنوں میں جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا اس آنکڑے کی طرح ہوں گے فتنے، جیسے آدمی کہیں کانٹوں میں الجھ جاتا ہے اسی طرح یہ آنکڑے اس کو الجھا لیں گے. جو لہٰذا جو بھی اس چکر میں پڑتا ہے اسمارٹ فون میں کہ لاؤ ذرا دیکھیں فلاں شخص بہت مشہور ہے اور اس کے لوگ بڑے مداح ہیں، ذرا سن کے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، تو اچھے سے اچھے عقائد رکھنے والے، صحیح عقائد رکھنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ آنکڑے ان کو گھسیٹ لیتے ہیں، کہ ان کی تقریریں ایسی چکنی چپڑی اور مزیدار ہوتی ہیں، چٹ پٹی اور من پسند مسائل وہ بتاتے ہیں. کیونکہ شریعت تو نام ہے نفس کے خلاف چلنے کا، لیکن وہ نفس کی تابعداری سکھا دیتے ہیں کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے. کسی نے کہا کہ عورت کی امامت بھی ہو سکتی ہے، اپنے اپنے جھوٹے جھوٹے مسائل اس میں سے نکال کر جھوٹے جوابات دے دیے اور لوگوں کو گمراہ کر دیا. اسی طرح سے یہ لوگ اللہ والوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، حالانکہ نہ علم ہے نہ محبت ہے اللہ کی نہ شریعت کے جاننے والے ہیں، بس ان کو تنقید سے مطلب ہے تاکہ عوام کو گمراہ کریں یا اپنی شہرت کریں. اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے، دیکھو بھی مت. میں بہت سے بعض دوستوں سے میں نے اپنے کہا ہے جو اس کے ایڈکٹ ہیں، اسمارٹ فون ہر وقت لیے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو دلچسپیاں اس میں گھسے رہتے ہیں، تو معلوم ہے کہ یہ چھوڑنے والے ہیں نہیں. تو میں نے ان سے ایک وعدہ کیا کہ بھائی خدا کے لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ کم از کم اس میں تم کوئی دینی پروگرام مت دیکھنا، دین پر تبصرہ مت دیکھنا. تو اس نے وعدہ کیا، خدا کرے کہ وہ نبھائے اس کو. کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عقیدہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے، اور گناہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے. یہ اور بات ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے رہنے سے جو ہے انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور بعضوں کا کفر پہ بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. یہ سب بات میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت کی تشریح نہیں ہے، تو موقع اس پہ آ گیا تھا تو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ یہ موبائل جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اس کے ایڈکٹ ہیں ہر وقت صبح شام لیے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ گناہ جو ہے اس کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں گناہ ہلکی چیز ہے، بلکہ گناہ عقیدے کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے، اور انہی چیزوں سے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اور بعضوں کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا. غرض یہ کہ اس میں یہ نصیحت ہے کہ آدمی عقل استعمال کرے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر جان دے دی، یعنی شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کیا، چاہے جان پر آنچ آ گئی، چاہے عزت پہ آنچ آ گئی، چاہے مال فدا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو انہوں نے اللہ پر جان دے دی. تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے زندگی بھر اپنی علم حاصل کرنے میں کھپائی اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنی جان تک دینے کی پرواہ نہیں کی، تو ایسے لوگوں پر تنقید مت کرو. کون ہے بھائی؟
جنہوں نے جان دے دی راہ حق میں، نہ کر تنقید حمیمی جسم مشغول عمل ہے، زمین پر جسم مشغول عمل ہے،
دل عارف مگر ہے آسمان پر، دل عارف مگر ہے ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ والوں کا جسم تو دنیا کے کام میں مصروف رہتا ہے، یعنی وہ بھی کاروبار تجارت نوکری وغیرہ کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، لیکن دل ان کا ہمیشہ اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے، گویا آسمان پر ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کو کسی حال میں نہیں بھولتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائیں۔ حضرت والا کا ایک شعر اسی کے بارے میں ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ سب کے ساتھ ہوتے ہیں مگر وہ سب جیسے نہیں ہوتے، سب کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ سب جیسے نہیں ہوتے، ان کے دل کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ سب سے الگ ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں۔
خدا ناراض ہو جس گلستاں سے، خدا ناراض ہو جس گلستاں سے،
تو لعنت بھیج ایسے گلستاں پر، تو لعنت بھیج
جن خوشیوں سے، حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن خوشیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، یعنی حرام خوشیوں سے، جس کو گلستان سے تعبیر کیا ہے، تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس خوشی سے اللہ ناراض ہوتے ہوں وہ خوشی ہی اس قابل ہے کہ اس پر لعنت بھیجی جائے۔ جادل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم، جس گلستان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اس پر لعنت بھیجوں۔ عاشق کا تو یہی حال ہوتا ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ ہیں ادھر ہی ہم ہیں، جس چیز کو انہوں نے منع کر دیا وہ ہمارے لیے کتنی ہی مرغوب ہو، ہمیں کتنی ہی پسند ہو، کتنی ہی لذیذ ہو، کتنی ہی اس کے اندر لذت ہو، جیسے حسینوں کو دیکھنا یا گناہ کرنا، تو اگرچہ وہ لذیذ ہے اور وہ اتنی محبوب ہے کہ جیسے کہ آدمی کو چمن اور گلستان محبوب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس گلستان سے خوش نہیں ہے، جن خوشیوں سے خوش نہیں ہے، اس پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر لعنت بھیج دو، چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی خسارہ، کوئی نقصان نہیں۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے سمجھ لو ساری لذتیں اس کے سامنے ہیج ہیں، کیونکہ چند دن کی لذت ہے، پھر پالا تو اللہ تعالیٰ ہی سے پڑھنا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر حضرت پڑھا کرتے تھے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے۔ جب کوئی بندہ گناہ سے بچتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے، اس کی یہ علامت ایمان کی ہے، یعنی گناہ سے بچ کر خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کو بظاہر تو غم ہوتا ہے لیکن دل میں اور روح میں سکون ہوتا ہے، اس پر اس کی روح خوش ہوتی ہے، اس خوشی اور حلاوت کو وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، مومن کو جب کوئی نیکی خوش کر دے اور گناہ غمگین کر دے، گناہ کر کے ندامت ہو جائے، تو یہ علامت ہے کہ تو پکا مومن ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے نیکی خوش کر دے، وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، اور برائی تجھے غمگین کر دے، فانت مؤمن، تو پکا مومن ہے، یہ علامت ہے ایمان کامل کی۔
زمین پر جسم مشغول عمل ہے، زمین پر جسم مشغول عمل ہے،
دل عارف مگر ہے آسمان پر، دل عارف مگر ہے آسمان پر۔ رحمت اللہ علیہ اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مزاج یہی تھا، حضرت والا کا تنہا رہنا بس اس حد تک تھا جب حضرت والا عبادت کیا کرتے تھے، ورنہ حضرت والا یہی فرماتے تھے کہ اللہ والوں میں رہنا، ان میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ جینا مرنا مجھے یہی محبوب ہے۔ حضرت والا ہی کا شعر ہے، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جہاں جاتا ہوں یہی شعر ہے کہ ہر ملک اور ہر شہر میں اللہ والوں کو تلاش کرتا ہوں، ان سے مجھے مل کے سکون ہوتا ہے اور یہی پہچان ہے۔ جو لوگ زیادہ الگ تھلگ رہتے ہیں ان کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور عجب اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی صحبت کی برکت سے ان کے دل میں شکستگی اور دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر شخص دوسرے کو سمجھے کہ وہ اللہ والا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ والا ہوں۔ جیسے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو یہی سمجھے کہ یہ سب اللہ والے ہیں اور خود کو اللہ والا نہ سمجھے، اور یہ بھی نہ ہو کہ شیخ سمجھے کہ میں تو اللہ والا ہوں اور باقی نعوذ باللہ سب ایسے ہی ہیں۔ ایسا شیخ نہیں ہے بلکہ میخ ہے، لوہے کی کیل ہوتی ہے، ایسا شیخ نہیں ہے بلکہ میخ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، یعنی جو دوسروں کو حقیر سمجھے وہ شیخ نہیں ہے بلکہ وہ میخ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ کے لیے میرے پاس آتے ہیں ان کے قدموں کی زیارت کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ حال نصیب فرمائے، ہر شخص دوسرے کو اللہ والا سمجھے اور اپنے کو حقیر سمجھے۔ اور یہ درمیان میں جو شعر پڑا تھا، ہے نقش حسن فانی چند روزہ، نظر مت کر حسینان جہاں پر، اس کی تشریح میں ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی سب سے بڑا مجددانہ کارنامہ تھا، اور یہ کار تجدید اللہ نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے۔ اپنے مضامین میں حسن فانی کی ایسی مذمت بیان فرمائی ہے، بلکہ حضرت والا نے جو پوسٹ مارٹم کیا ہے اس کی اصلیت کھول کے رکھ دی کہ یہ ایسی گندی چیز ہے جیسے پوسٹ مارٹم کے بعد مردے کی سب آلائشیں باہر آ جاتی ہیں۔ دنیا کے شاعر تو حسن کی تعریف کرتے ہیں، لیکن صرف حضرت والا کے کلام میں آپ دیکھیں گے کہ انہی حسین الفاظ کے اندر حسن فانی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس سے نفرت پیدا کر دی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک شعر ہے، حسن فانی ہے عشق بھی فانی، حسن فانی ہے عشق بھی فانی، پھول مرجھا گئے ذرا کھل کے، پھول مرجھا گئے ذرا کھل کے، ذرا سی دیر کو پھول کھلتا ہے، اس کے بعد حسن فانی کا یہ حال ہوا کہ مرجھا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں فانی ہیں، جب وہ پھول مرجھا گیا تو عشق صاحب عاشق صاحب بھی وہاں سے رفو چکر ہو گئے اور حسن بھی ختم ہو گیا. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے, مزاحیہ لیکن بڑا اصلاحی شعر ہے, یہاں پر لکھا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں. یہ حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کسب خاں ہو گئے. ملائم خاں خشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو, جب عمر جوانی ڈھلنے لگتی ہے اور بڑھاپا آنے لگتا ہے تو جسم خشک ہو جاتا ہے, کھال بھی خشک ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو اپلفٹ کریمیں لگا لگا کے, موئسچرائزنگ کریمیں لگا لگا کے پھر اس کو چمک دمک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کسی حد تک تو ہو جاتا ہے لیکن کہاں تک بڑھاپا چھپے گا. پھر آخر کار وہ کی ساری کریمیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں اور وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کسب خاں ہو گئے, کیونکہ وہ تو صورت اور ملائمیت اور نازکیت کے عاشق تھے, وہ انسان کے عاشق تھوڑی تھے, اس سے محبت نہیں تھی بلکہ حسن سے محبت تھی, اور حسن جب جاتا رہا تو سب کھسک گئے. تو حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا کا کارنامہ اتنا عظیم الشان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی قیامت تک آنے والے مصلحین مجددین مشائخ اور صالحین حضرت والا کی ان تعلیمات پر ہی عمل کریں گے, کیونکہ مجدد دین کے ایسے شعبے کی اصلاح کے لیے آتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے, دین نہیں سمجھتے, اور دکھا دیتا ہے کہ یہ بھی دین کا شعبہ ہے جس کو ہم لوگ بھول گئے. یعنی حدیث پاک میں ہے ان النظر سہم من سہام ابلیس, جو میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی وضاحت کے لیے کہ ہمارے حضرت نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے کتنی سختی سے سارا کارنامہ جو بیان ہو رہا ہے وہ یہی کارنامہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور امت کی نظر سے یہ حکم قرآن پاک کی آیت بھول گئی ہے, پڑھتے ہیں لیکن اس طرف دھیان نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نامحرموں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے. مردوں کو نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو نامحرم مردوں کو دیکھنا قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا ہے, اور الگ الگ منع فرمایا ہے, مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ حکم دیا کہ تم نامحرموں کو مت دیکھو. تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ امت یہ حکم اللہ کا بھول گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ آنکھوں کا زنا فرمایا ہے, زین العین النظر, نامحرموں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. امت اس حکم کو بھول گئی, اس طرف سے روگردانی ہو رہی, تو یہ مجدد کا کام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, لعنت کی بدعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, جو دیکھتا ہے اور جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد, دیکھنے والا بھی اور دکھانے والا بھی. جو بے پردہ عورتیں باہر نکلتی ہیں دوسروں کی نظر کا سبب بنتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہے ان عورتوں پر, کیونکہ وہ لوگوں کی بدنگاہی کا مرکز بنی ہوئی ہیں. اسی طرح دیکھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ نظر کی حفاظت سے متعلق یہ امت بھول گئی تھی, تو مجدد کا کام ہوتا ہے کہ اس شعبے کی طرف وہ توجہ دلائے جس شعبے کو امت دین کے شعبے کو بھول گئی ہو, یہ مراد ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت والا نے یہ بتا دیا کہ حسن فانی اور بد نظری کبیرہ گناہوں میں سے ہے, یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, اس میں ایمان تک جاتا رہتا ہے. اس لیے اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ یہ چند روزہ حسن فانی ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے, اس لیے ان کو نہ دیکھو, بد نظری مت کرو. اور جو یہ شعر فرمایا کہ جنہوں نے جان دے دی راہ حق میں نہ کر تنقید ان کی داستان پر, یعنی جنہوں نے اللہ کے راستے میں غم اٹھائے, اللہ کے راستے میں دنیا کی نافرمانیوں سے بچے, دنیا کی حرام لذتوں سے بچے, اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں, کیسے زندگی گزاریں گے, نہ ٹی وی دیکھتے ہیں, نہ حسینوں کو دیکھتے ہیں, نہ سینما دیکھتے ہیں, ان مولویوں کی کیا زندگی ہے, نعوذ باللہ. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ نالائق اور نادان لوگ تنقید کرتے ہیں, ان کو کیا معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا چیز ہے. جن کے دل پر اللہ کی محبت کی چوٹ لگی ہوئی ہے, اللہ کی محبت کا غم اٹھا رہے ہیں, ان پر تنقید کرنا انتہائی بیوقوفی اور نادانی ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. اور آخری شعر ہے.
نہ کر اثر سے ظالم بدگمانی, نہ کر اثر سے ظالم بدگمانی,
تبسم کیوں ہے اس کی داستان پر, تبسم کیوں فرماتے ہیں کہ اس شعر میں حضرت والا کی پوری زندگی ہے. جب حضرت والا اپنے شیخ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے تو حاسدین پیدا ہو گئے تھے, کیونکہ حضرت والا پر حضرت پھلپوری کی بہت ہی زیادہ اعتماد تھا. حضرت پھلپوری بہت ہی محبت فرماتے تھے, جس کی وجہ سے حاسدین پیدا ہو گئے تھے. تو ان حاسدوں اور بدگمانوں کے درمیان حضرت والا نے زندگی کے 20 سال گزارے. شب و روز ان حاسدوں سے واسطہ تھا, ہر وقت ستاتے رہتے تھے اور حضرت والا کا مذاق بھی اڑاتے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ جب میں نے داڑھی رکھی اور گول ٹوپی پہنی تو خاندان کے ایک صاحب آتے تھے اور پہلے مصافحہ کرتے تھے, پھر ہاتھ ملا کے مذاق اڑانے کے لیے اپنے چہرے پر پھیرتے تھے, لیکن بعد میں وہی لوگ حضرت والا کے ہاتھ چومنے لگے. ان بدگمانیوں اور تکلیفوں میں حضرت والا نے شیخ کے ساتھ پوری زندگی گزار دی, اور ایک دفعہ بھی ان حاسدوں کی اور بدگمانی کرنے والوں کی شکایت نہیں کی کہ مجھے کیا کیا یہ کیا کیا کہتے ہیں. اس واسطے حضرت والا نے فرمایا کہ میں اگر ان کی شکایت کرتا تو شیخ کے اتنے قریب تھے کہ مجھے خانقاہ سے نکلوا دیتے, شیخ سے دور کر دیتے, اور شیخ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ نے ایسی محبت اپنے شیخ کی عطا فرمائی تھی. حضرت والا نے فرمایا کہ میں شیخ کو چھوڑنے پر قادر ہی نہیں تھا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی محبت نصیب فرمائے.
نہ کر اختر سے ظالم بدگمانی,
تبسم
کیوں ہے اس کی داستان پر,
تبسم کیوں ہے اس کی داستان پر, جو رکھ رہا سر تمہارے
خدا ناراض ہو جس گل ستاں سے, خدا ناراض ہو جس گل ستاں سے,
تو لعنت
بھیج ویسے گل ستاں پر,
تو لعنت
بھیج
قبول فرمائے. بڑی دولت ہے یہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی تشریح. دنیا میں ہمارے گمان میں حضرت والا کے اشعار کی ایسی تشریح کوئی نہیں کر سکتا. 50 برس ساتھ رہے معمولی بات نہیں تھی. چھپی نہیں ہے, یہ خاص تحفہ ہے, مجھے عنایت ہوا ہے, میرے لیے بنایا ہے. ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کا خدا کی محبت میں یہ حال ہوتا ہے کہ تمام مصائب ان کو آسان ہو جاتے ہیں. نہ قید خانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, نہ فاقے سے تکلیف ہوتی ہے. ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی خوش ہیں, کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ وہ آغوش محبوب ہے, رضا محبوب ہے, لذت طاعت ہے, لذت مناجات ہے, لذت قرب ہے. سبحان. ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کا خدا کی محبت میں یہ حال ہوتا ہے کہ تمام مصائب ان کو آسان ہو جاتے ہیں. نہ قید خانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے نہ فاقے سے تکلیف ہوتی ہے. ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی وہ خوش ہیں, کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ وہ آغوش محبوب ہے, رضائے محبوب ہے, لذت طاعات ہے, لذت مناجات ہے, لذت قرب ہے. ایسے مضامین سن کر بعض لوگوں کو حسرت ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ والے ہو نہیں سکتے. یہ شیطانی دھوکہ ہے. اللہ والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو چاہے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے. اور جو پچھلے ملفوظ میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا کی محبت اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں ہیں, یعنی اللہ والا بننا بندے کے اختیار میں ہے اور اس کے لیے کچھ کام کرنے ہیں جو اختیاری ہیں. نمبر ایک, کثرت ذکر اللہ کا اہتمام. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر انعامات ہیں. تواتر کے ساتھ روزانہ انعامات ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا حال ہمارا برتاؤ یہ اللہ کے ساتھ کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں, ان کی نافرمانی میں ملوث ہیں. اور نمبر تین, کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا. اور نمبر چار, طاعت پر مواظبت رکھنا. یہ سب کام اختیاری ہیں کہ اذان ہو گئی نماز پڑھنے جانے کا اختیار ہے تو اس پر پابندی رکھے, اپنے کو جو ہے کھڑا کر دے کہ بس اب نماز پڑھنی ہے, کوئی مشکل کام نہیں. جس طرح دفتر جانے پر مواظبت کرتا ہے, نوکری پر جانے پر, تجارت پہ جانے پر مواظبت کرتا ہے, ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طاعت پر مواظبت رکھنا بندے کے اختیار میں ہے. اور نمبر پانچ, حق تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. یہ پانچ کام جو آدمی کر لے گا, کثرت ذکر اللہ کا اہتمام, اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اپنے برتاؤ کو سوچنا, اور کسی اللہ والے سے تعلق رکھنا, اور جو احکامات الہیہ ہیں شریعت کے, فرائض واجبات سنت موکدہ, ان پر پابندی رکھنا اور حق تعالیٰ سے دعا کرنا. تو یہ سب کام کر کے ہر انسان ایسی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور ایسا قرب اور لذت مناجات اور آغوش محبوب حاصل کر سکتا ہے. سب کے لیے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کل قیامت کے دن کوئی انسان عذر نہیں کر سکتا کہ اللہ میں تو ایسا تھا ویسا تھا, میں کیسے آپ کا بن سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور یہی ایک زندگی دی ہے اللہ والا بننے کے لیے, دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ جو ایک لمحہ چلا گیا وہ بھی واپس نہیں آئے گا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, کسی وہ لڑکے نے لکھ کے رکھا ہے کہ لائف از شارٹ اور ٹائم از فاسٹ. لائف از شارٹ, ٹائم از فاسٹ, نو ریپلے نو ریوائنڈ. مگر آخری جملہ اس نے بہت گندا لکھا بے وقوفی کا. سو انجوائے, یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر انجوائے کرنا ہی ہے, نیکیوں سے انجوائے کرو, نماز سے انجوائے کرو, تلاوت سے انجوائے کرو, اس میں بھی جوائے ہے, لیکن اس میں جوائے جو ہے اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. پھر تمہاری نماز بھی جوائے والی بن جائے گی, تلاوت بھی جوائے والی بن جائے گی, ذکر بھی جوائے والا بن جائے گا, مناجات میں بھی جوائے ہوگا اور قرب میں بھی جوائے ہوگا. ایک سوال کے جواب میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عاشق ہمیشہ نامراد ہی رہتا ہے, کیونکہ جس مقام قرب تک پہنچتا ہے آگے کا طالب ہوتا ہے جو اس وقت حاصل نہیں. وہا کذا, غرض حضرت عاشق جنت سے ادھر نامراد ہی رہتا ہے. غرض حضرت عاشق جنت سے ادھر نامراد ہی رہتا ہے مگر وہ نامرادی ہی اس کی مراد ہے. نامرادی ہی اس کی مراد ہے. گر مرادت را مذاق شک رست, بے مرادی نے مراد دل برست. ترجمہ اس شعر کا یہ ہے کہ اگرچہ تیری خواہش کیسی ہی شیریں اور عمدہ ہے مگر کیا بے مرادی محبوب کی خواہش نہیں ہے. یعنی ہر وقت اپنے کو بے مراد سمجھ کر آگے ترقی کا طالب رہنا, تو یہ بے مرادی جو ہے محبوب کی خواہش نہیں ہے. یعنی بے مراد ہے تو یہ محبوب کی خواہش ہی میں تو بے مراد ہے, اس لیے یہ بھی با مرادی ہے. اور بعض کو یہاں تک غلو ہو گیا, یعنی زیادتی کر گئے کہ انہوں نے یہ حکم لگا دیا کہ جنت میں بھی یہی نامرادی اور بے چینی ہوگی. مگر یہ محض غلط ہے, بالکل غلط ہے. وہاں بالکل سکون ہوگا. اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ تجلیات لا متناہی ہیں, وراء الورا ثم وراء الورا, تو ہر تجلی پر اس کی طلب بڑھتی رہتی ہے. اور چونکہ لا متناہی ہیں, یعنی درجے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لا متناہی ہیں, غیر فانی ہیں, ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی رہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، تو ان کے پر اس کی طرف بڑھنے والا بھی لامحدود درجات ہیں ان کی طرف بڑھنے کے، تو اس کے آگے انتظار میں بے چینی ہوتی ہے. دنیا میں ہے یہ حال کہ ابھی جو درجہ حاصل ہے کسی اللہ والے کو تو وہ بے چینی بے چین رہتا ہے اور درجے میں ترقی کرنے کے لیے، تو یہ دنیا میں ہے. تو جنت میں یہ بات نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ جتنی طلب ہوگی جنت میں، یہ جنت کا معاملہ ہے کہ وہاں جتنی طلب ہوگی چونکہ وہاں اس کی استعداد بھی ہوگی، اس لیے اول بار ہی عطا فرما دی جائے گی، اور اس سے آگے جو عطا ہوگی وہ بلا طلب عطا ہوگی. یعنی وہاں پر جنت میں اگلے درجے کے لیے انتظار نہیں ہوگا، بے چینی نہیں ہوگی، آدمی بے چین نہیں رہے گا، وہ اپنے حال میں مطمئن ہوگا وہاں پر کہ یہی سب سے آخری درجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب دوسرا اور ترقی عطا فرمائیں گے، جنت میں بھی ترقی ہوگی بندوں، جب وہ ترقی عطا فرمائیں گے تو اس کو طلب نہیں تھی، وہ اپنے درجے پر مطمئن تھا. دنیا میں تو درجے میں مطمئن ہونا ممکن نہیں، لیکن جنت میں اپنے درجے پہ مطمئن کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس کو ترقی عطا ہوگی وہ طلب کے بغیر ہوگی، بے چینی کے بغیر ہوگی، اس لیے اس کا وہ انتظار ہی نہ کرے گا. خلاصہ یہ کہ یہاں طلب زیادہ ہے، استعداد کم، اس لیے عطا میں دیر ہوتی ہے. وہاں استعداد سے زیادہ طلب ہی نہ ہوگی، اس لیے نہ انتظار ہوگا نہ بے چینی. غرض جنت میں بے چینی کسی حال بھی نہ ہوگی. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو نامرادی ہے، جہاں مراد ہو وہاں تم کو جانا چاہیے. میں نے دل میں خیال کیا کہ نامرادی سے حضرت حاجی صاحب کا کیا مطلب ہے. آخر خود ہی خلوت میں مجھ سے بیان فرمایا کہ نامرادی سے مراد عشق ہے. عاشق کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا، کیونکہ مقصود نہ پا کر آگے طلب میں اور ترقی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے. ارشاد فرمایا کہ عاشق کو اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ میرے عمل پر کچھ ثمرہ بھی مرتب ہوا یا نہیں، اور عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، وہ تو محض محبت کی وجہ سے محبوب کی خدمت میں لگا رہتا ہے، چاہے کامیابی ہو یا ناکامی. ارشاد فرمایا کہ عاشق کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ میرے عمل پر کچھ ثمرہ بھی مرتب ہوا یا نہیں، اور عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، وہ تو محض محبت کی وجہ سے محبوب کی خدمت یعنی عبادت میں لگا رہتا ہے، چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل قام فقال یا ایها الناس اذکر اللہ اذکر اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھتے، یعنی نماز تہجد کے لیے اٹھتے، اور فرماتے اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، زلزلہ آیا اور اس کے پیچھے آتا ہے پیچھے آنے والا، موت آ پہنچی ما ان احوال کے جو اس میں ہیں، موت آ پہنچی ما ان احوال کے جو اس میں ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے والوں اور غافلوں کو اس حدیث میں تہجد کی تاکید فرمائی ہے. زلزلہ آنے کا مطلب قیامت کے قرب کا بتانا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ سونا مشابہ موت کے ہے، جو علامت نفخہ اولا یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اور جاگنا نفخہ ثانیہ ہے یعنی دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مردے زندہ ہو جائیں گے، اور یہ دونوں نشانی قیامت ہیں جو سونے اور جاگنے میں موجود ہیں. پس ہر رات عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے. پھر جاگنے کے بعد کی دعا جو وارد ہے حدیث پاک میں کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی بعد موت دینے کے، اور اس کی طرف حشر نشر کے لیے جانا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سونے اور جاگنے میں حشر و نشر کی علامات موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، زندگی کی قدر عطا فرمائے. No. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے, راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو. سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہیں, جب سواری نشیر یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہیں. مرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے, لیکن اگر اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت بھی داہنا پاؤں آگے بڑھائے اور اللہ اکبر کہے, خواہ ایک ہی سیڑھی کیوں نہ ہو, اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے, خواہ معمولی پستی نشیب ہو, تو ثواب سنت کی توقع ہے. مسجد میں اوپر چڑھ رہے ہیں, گھر میں اوپر چڑھ رہے ہیں, تھوڑی سی بھی بلندی پہ چڑھیں تو یہ سنت اس میں بھی ادا ہو سکتی ہے. اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہیں, نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہیں, اور اوپر چڑھتے وقت دایاں پیر پہلے بڑھانا چاہیے, نیچے اترتے وقت بایاں پیر. مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واقعات معراج شریف میں واقعہ نمبر 24 ہے. معاملہ مخاطبین بعد استماع قصہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا تو صبح کو لوگوں سے تذکرہ فرمایا, بعض لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے, دین سے پھر گئے, اور بعض مشرکین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے اور کہا کہ کچھ خبر بھی ہے اپنے دوست کی, یوں کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات بیت المقدس میں لے جایا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں. انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس عمل میں ان کی تصدیق کرتے ہو کہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے چلے آئے, حالانکہ وہ کس قدر دور ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں, میں تو اس سے زیادہ بعید امر میں یعنی آسمان کی خبر کے بارے میں بھی جو ان کے پاس صبح و شام آتی ہے جو کہ شب سے مقدار میں کم ہے اس کی تصدیق کر لیتا ہوں, اسی لیے ان کا نام صدیق رکھا گیا. روایت کیا اس کو حاکم نے, مستدرک میں اور ابن اسحاق نے. اللہ سبحان. اچھا بھائی دعا کر لو. ہمارے حضرت والا شیخ العرب والجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت, حضرت حافظ عدنان صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے رات, اور بیمار تھے, شدید علیل تھے, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام لواحقین ان کے والد صاحب کو, بھائیوں کو, سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب خدا نخواستہ کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خون کی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً خون چڑھایا جاتا ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ سوئم کرتے ہیں, دسواں کرتے ہیں, چالیسواں کرتے ہیں, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہسپتال میں ایکسیڈنٹ ہو کے آئے کوئی مریض اور ڈاکٹر کہے کہ خون اس کا 3 دن بعد چڑھائیں گے, بلکہ فوراً خون چڑھایا جاتا ہے. اس طرح فرمایا کہ جو شخص, جو مسلمان دنیا سے چلا جائے اس کے لیے فوراً کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس کو یہ سالے ثواب کر دینا چاہیے, کیونکہ مرنے کے بعد مردے کو جو ہے یہی چیزیں پہنچتی ہیں اور اس سے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اس کو راحت ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مختصر سا عمل یہ کر لیا کرو کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس جانے والے کو ایصال ثواب کر دیں. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما کر اس کا ثواب عرفان بھائی جن کا انتقال ہو گیا, حافظ عدنان صاحب کے بھائی, ان کو عطا فرما دیجیے اور ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى العالمين. میرے گھر والوں کے, سب دوستوں کے گھر والوں کے, اور پوری امت مسلمہ کے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے مالک کریم معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ معاف فرما دے, اپنے کرم سے معاف فرما دے ہم کو اور پوری امت کو. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما. گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نورانی زندگی عطا فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما. گناہوں کی ظلمت والی اور ناپاک زندگی سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما, میری بھی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جلد فرما لیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جلد فرما کر ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی خاص نسبت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق عطا فرما دے, اپنا قرب خاص عطا فرما دے, لذت مناجات عطا فرما دے, لذت طاعت عطا فرما دے, لذت ذکر عطا فرما دے. اے اللہ زندگی پر لطف بنا دے. اللہ زندگی ہماری پر لطف بنا دے, ہماری زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں کو, ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. اللہ گھروں کے اندر اتفاق اور محبت پیدا فرما دے. اللہ خاندانوں میں, آپس میں, میاں بیوی میں, اولاد میں اور والدین میں, بھائی بھائی میں, اے اللہ بہنوں بہنوں میں اور تمام خاندانوں میں, اے اللہ تمام مسلمانوں میں آپس میں اللہ خوب محبت اور بہت مودت اور اتفاق نصیب فرما دے. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے. مردوں کو اپنی بیویوں کے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو 100% اطاعت کرنے والا بنا, اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. اپنی نافرمانی سے اللہ بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحہ بھی آپ کو ہم ناراض نہ کریں. اللہ ہمیں ایسی عشق و محبت عطا فرما دے کہ ایک لمحہ آپ کو ناراض کرنے سے ہم موت کو ترجیح دیں. اے اللہ ہمیں ایسا عشق و محبت نصیب فرما دے. اللہ ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہر لمحہ آپ پر فدا کریں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. الہ العالمین تمام فتنوں سے میری, میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شر اور فتنے سے حفاظت فرما. تمام خیریں دنیا اور آخرت کی ہم سب کو بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر مہلک بیماری سے حفاظت فرما. اے اللہ بے روزگاری سے حفاظت فرما. آسان حلال بابرکت روزی ہر مسلمان کو عطا فرما. اللہ ہر مسلمان کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجئے. اللہ اولاد صالحہ سے نواز دیجئے. اے اللہ جہاں جہاں لوگوں کو کوئی مشکلات اور مسائل ہیں, اے اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما, ان کے مسائل کو حل فرما, مشکلات کو دور فرما, آسانیاں عطا فرما. اللہ آسانیاں برکتیں رحمتوں کا نزول فرما. اللہ پوری امت پر برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما. اللہ ہمارے ملک سے سودی معیشت کا خاتمہ فرما. اللہ مکمل پاک کر دے ہماری معیشت کو, تمام اسلامی ممالک کی معیشت کو سود سے مکمل پاک فرما دے. اللہ رشوتوں سے پاک فرما دے, بدکاری کے اڈوں سے پاک فرما دے, بدکاریوں سے, بے حیائیوں سے اور فحشکاریوں سے اور ظلم سے اور زبردستی سے, ناانصافی سے. اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما, ہر مسلمان کو محفوظ فرما, ظالم سے محفوظ فرما, ظالم کو ہدایت دے دے. اللہ ظالم کو ظلم سے محفوظ فرما. اے اللہ مظلوم کو ظلم سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور خوب برکت عطا فرما. اللہ سکون اور چین نصیب فرما, ہر مسلمان کو سکون اور چین نصیب فرما. گناہوں والی زندگی سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. ہمارے حضرت والا بنگلہ دیش شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا پاکستان تشریف لانے والے ہیں, اللہ ان کا سفر انتہائی آسان اور راحت والا بنا دے. اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما, ان کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما, ان کی محبت اور عظمت ہمیں نصیب فرما, اور اس سفر سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ پیچھے ان کے گھر بار اور اہل دولت قدا کو خوب خوب عافیت نصیب فرما, خوب عافیت سے رکھیے. اور احباب و قدام کو بھی اللہ, اللہ اپنی محبت و معرفت اور اپنا عشق کا سمندر ہمیں پلا دے. اللہ اپنی عشق و محبت ہمیں پلا دے. اللہ اپنی عشق و محبت ہمیں عطا فرما دے, اپنی معرفت عطا فرما دے. اللہ میرے مشائخ کے درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اللہ ان کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما. اللہ ان کو جزائے جزیل عطا فرما. ان کے آل و اہل و عیال کو بھی اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا. خوشیاں ہی خوشیاں دکھا, کبھی غم نہ دکھا. اللہ ہر ایک کو صاحب اقوا نسبت بنا, عزت و شرف عطا فرما, ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.